أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. ناظرین محترم، آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا دن ہے اور اس سلسلے میں ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور ان میں سے ایک سیاسی اور اجتماعی پہلو بھی ہے، اور ہمارے چاہے علماء ہوں یا مومنین، ان کی کوشش ہوتی ہے اپنی زندگی کو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے پہلوؤں سے درس لیں اور ان پر عمل کریں. تو آج کا موضوع ہمارا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی و اجتماعی زندگی ہے، اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے شیخ علی قمی صاحب کو کہ انشاءاللہ ان سے اس موضوع پر سرحال حاصل گفتگو کی جائے گی. تو آج جو ہے امام خمینی کی برسی کا دن ہے، اور امت مسلمہ کو ایک ایسے دن کا سامنا ہے کہ جس میں بہت بڑا لاس کا سامنا کیا ہم نے، اور امام کی زندگی سے مختلف موضوعوں پر بات ہو سکتی ہے. اور کل کے پروگرام میں ہم نے ان کی علمی اور اخلاقی زندگی پر گفتگو کی، اور آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ امام خمینی کی سیاسی زندگی کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ مطالب ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں اس محرومی پر. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جب شخصیت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے مومنین کے ذہنوں میں بھی، علماء کے ذہنوں میں بھی، خواص کے ذہنوں میں بھی، عوام کے ذہنوں میں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ امام خمینی ایک سیاسی شخصیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کی سیاسی شخصیت اور امام کی شخصیت کا سیاسی پہلو وہ بہت نمایاں تھا، مگر میں یہاں پر چاہوں گا کہ اس چیز کی طرف توجہ دلاؤں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نہ فقط ایک دینی اسلامی سیاست کے اوپر اور اس مقام کے اوپر فائز تھے، بلکہ امام خود وہ ایک اہل معنی شخصیت تھے، ایک اہل عرفان شخصیت تھے. امام کی زندگی کا اگر آپ معائنہ اور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ معنویت سے سرشار تھے، خداوند متعال کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. اگر آپ دیکھیں تو ان کا عرفان یعنی خداوند متعال کے بارے میں ان کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ اور جو ان کا ایک نظریہ تھا اور جو ان کی خدا کی معرفت تھی، وہ ایسے درجے پہ تھی کہ جو ہمیں عمومی طور پہ معاشروں میں نہیں ملتی، حتیٰ علماء میں بھی نہیں ملتی. تو پہلا پوائنٹ جو مومنین کو ذہن میں رکھنا ہے وہ انشاءاللہ یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک جامع شخصیت تھے. اس شخصیت کا ایک پہلو سیاسی تھا، لیکن اس کا جو بارز ترین پہلو تھا وہ امام کی معنویت، امام کی روحانیت، امام کا تقوی الہی تھا. دوسرا یہ کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اہل انقطاع میں سے تھے. اہل انقطاع کن کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو دنیا اور مادیت کی لذتوں سے اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو فرار کر لیتے ہیں، کہ وہ ان مادی لذتوں میں گھرے ہوئے نہیں رہتے. ان کی مادی اور مادیت کی طرف جو جاذبیت اور اٹریکشن ہے وہ نہیں موجود ہوتی، اس کے اوپر وہ قابو پا لیتے ہیں. یعنی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ممکن ہے، اگر انسان کوشش کرے تو وہ اپنی مادی جو اس کی شہوتیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، ان کے اوپر کنٹرول اور قابو کر سکتا ہے. اسی طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک اہل سلوک تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جو عرفان کی وادی میں قدم رکھتے ہیں وہ سیر و سلوک کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ان بزرگ علماء میں سے ہیں کہ جو اہل سلوک قرار پاتے ہیں. اور آخری اس بارے میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اہل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے اوپر کنٹرول اور دسترسی حاصل کرنے کی وجہ سے امام خمینی اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں. یعنی اصل میں نہ وہ اہل دنیا تھے، نہ وہ اہل آخرہ تھے، وہ اہل اللہ تھے، جو کہ ایک حدیث کا مستاق بھی قرار پاتا ہے، اور ہمارے علماء نے اس کے اوپر یہ خوبصورت تبصرہ کیا ہے. اب اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو وہ ایک سچے مجاہد تھے. جب ہم ان کی سیاسی زندگی کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں کہ وہ ایک سچے مجاہد تھے. قرآن میں، احادیث میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرو. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ خدا کی راہ میں جہاد کرو. کیسے؟ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی اس حق کو ادا کرو. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ علماء کے بقول اس آیت کا بھی مستحق قرار پا رہے ہیں کہ انہوں نے, البتہ کہ وہ معصوم نہیں تھے, انہوں نے اپنے اس غیر معصوم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں ایسے پیش کیا جیسے پیش کرنے کا حق ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا, قل انما اعظکم بواحدہ, کہ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک چیز کی تلقین کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, کہ تم خدا کے لیے قیام کرو, للہ خداوند متعال کی خاطر, نہ حکومت کی خاطر, نہ کسی اور مادی غریزے کی خاطر, خدا کی خاطر قیام کرو, خدا کی راہ میں قیام کرو. کس حالت میں؟ اگر تم اکیلے ہو تو اکیلے کرو, اگر پیئرز میں ہو, جوڑے کی صورت میں ہو, تو تم دو لوگ مل کے قیام کرو. یعنی اس قیام کی حالت سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے اہل ایمان کو, اگر آپ قرآن کی اس آیت کی طرف جائیے.
میرے خیال میں ناظرین کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیاست کوئی برا کام ہے, تو جو بھی للہ اللہ کے لیے کام ہوتا ہے وہ قربت الہی کا ذریعہ ہے, چاہے سیاست ہو یا کوئی اور کام.
سیاست عبادت ہے. ہمارے ائمہ نے یہ کام انجام دیا, ہمارے انبیاء نے یہ کام انجام دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو انجام دے کے آپ کو واضح طور پہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت قائم کرنا, الہی حکومت قائم کرنا, خدا کے نظام کو اس سرزمین پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو خلق کیا ہے, اس کے اوپر خدا کے نظام کی حاکمیت قائم کرنا, یہ عبادت ہے اور واجب ہے.
اور نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ اس حد تک واجب ہے کہ اگر اجتماعی طور پر کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ کام نہ کر پائیں تو بھی نہیں بیٹھ سکتے, جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ انفرادی جدوجہد بھی جاری رہے گی.
اکیلے جو جہاد ہے یہ قتال کے معنی میں نہیں ہے, یہ جہاد ہے کہ اس کی راہ میں تم سٹرائیو کرو, سٹرگل کرو, جدوجہد کرو. اسی طرح سے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں جب اسٹیڈ فاسٹنس کی بات ہوتی ہے, یعنی استقامت کی بات ہوتی ہے, تو خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خداوند متعال وہ لوگ, دوزو سے وہ لوگ کہ ہمارا رب اللہ ہے جس نے یہ کہہ دیا ایک دفعہ, اینڈ دین اس کے بعد جب وہ اس پر اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں, اس پر استقامت دکھاتے ہیں, تو خداوند متعال یہاں پر ایک بشارت دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے.
میرے خیال میں اگر اس کو کنیکٹ کریں, اس توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں استقامت کرنی ہے. یعنی استقامت خود کہہ رہی ہے کہ اس میں پریشانیاں آئیں گی, بالکل ایزی پروسیس نہیں ہے, اور ان سختیوں پہ پھر ظاہر بتے
اور آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تنہا قیام کیا خدا کے دین کی خاطر, خدا کی خاطر ان کو ایگزائل کیا گیا, ساری مشکلات میں سے گزرتے چلے گئے, لیکن امام خمینی جو ہے وہ اپنے اس موقف کے اوپر وہ ڈٹے رہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے,
اطمینان سے ڈٹے رہے.
اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر وہ جگہ ہے کہ جہاں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, خود امام کی یہ سینگ ہے کہ ما معمور بے وظیفہ ہستیم نہ نتیجے, کہ جب آپ نے ان ساری گائیڈ لائنز کے اوپر عمل کیا کہ جو خداوند متعال نے آپ کو حکم کیا ہے, تو اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے آپ کا سروکار نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی اس کو ہم غلط لیتے ہیں, جس کی شرح خود امام خامنائی دامہ ظل العالی نے فرمائی ہے کہ یہ کہ ہم نتیجے کی پرواہ نہ کریں اور کوئی بھی عمل کرتے جائیں, یہ غلط ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ. نہیں, ہم اپنی پوری پلاننگ کریں, آپ دیکھیں حالات کا جائزہ لیں, زمینی حقائق کو دیکھیں, اس کے بعد دیکھنے کے بعد اپنے وظائف کو سمجھیں, سمجھنے کے بعد اب جب عمل کرتے ہیں اب آپ نتیجہ خدا پر چھوڑتے ہیں. یعنی یہ وہ ڈفرینس ہے جو ہمارے علماء اخلاق توکل اور تواکل میں فرماتے ہیں, کہ توکل یہ ہے کہ آپ نے اپنے وظیفے کو انجام دیا, اب آپ خدا کے اوپر رلائی کر رہے ہیں. تواکل یہ ہے کہ آپ اپنا وظیفہ انجام نہیں دیتے, آپ ذمہ داری انجام نہیں دیتے, آپ اپنے فریضے کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے خدا پر چھوڑ دیا. یہ کنڈیمڈ ہے اسلام کے اندر. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا اگر معائنہ کریں اور جائزہ لیں, تو ہر جگہ پر آپ کو ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ امام خمینی ایک ذمہ دار انسان تھے, ایک ذمہ دار فقیہ تھے, ایک ذمہ دار عالم دین تھے, ایک ذمہ دار مرجع تھے, ایک ذمہ دار عارف تھے. بس یہ ذمہ دار ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک کوالٹی ہے جو ہمیں اپنے اندر ایجاد کرنی ہوگی.
بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیاست اس وقت کی جائے زمینہ فراہم ہو, جبکہ ہم امام خمینی کی زندگی میں دیکھتے ہیں بالکل زمینہ فراہم نہیں.
دیکھیے شرائط مختلف ہو سکتی ہیں. جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں, سیاست ایک کلی ٹرم ہے. سیاست اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھول لیں, کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سیاست از اے سیٹ آف پالیسیز. دیکھیے کسی بھی گیون ٹائم اینڈ پلیس کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوگی, وہ جو پالیسیز کا مجموعہ ہے اس کو سیاست کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ جو جو حالات چینج ہوتے جائیں گے اس کے مطابق آپ کی سیاست بھی چینج ہوتی جائے گی, لیکن اپنے اہداف کی راہ پر اور انہی پرنسپلز جو کہ قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے اسی کی راہ پر آپ چینجز کر سکتے ہیں ود ان دیٹ فریم ورک. سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے, جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ غربی معاشرے کے اندر اور غربی فلسفے کے اندر یہ کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دو حالتوں میں, کب؟ جب آپ جنگ کی حالت میں ہوں یا جب آپ محبت کے اور عاشقانہ کسی اس میں مرحلے میں آ جائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ پابند ہیں ہر حالت میں, اپنے وظیفے, اپنے فریضے اور اپنی رسپانسبلٹی کے پابند ہیں. بس امام خمینی علیہ رحمہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل قرار پاتی ہے, ایک نان معصوم کے عنوان سے, کہ جو عصمت کے درجے پہ اس طرح سے فائز نہیں ہے جس طرح سے ہمارے 12 امام ہیں, تو ایک نمونہ عمل ہے جس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. معصومین کے بارے میں البتہ ایک پوری الگ بحث ہے, ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ کیونکہ معصوم تھے تو وہ یہ کر پائے اور ہمیں یہ نہیں کرنا, یہ بھی ایک ایسا تفکر ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے. یہ منحرف ہوا اور انحراف کی بنیاد کے اوپر یہ تفکر ہے, جبکہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ علی, حسن, حسین اور یہ جو میرے آئمہ تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری عطرت ہے, یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تو ان کا نمونہ عمل ہونا اس فلسفے کی نفی کے لیے کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈلز نہیں ہے. نہیں, معصومین ظاہر ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن معصومین کے غلاموں میں سے دیکھیں ایسے لوگ کے جنہوں نے ان کی راہ پر قدم اٹھایا, ہمت کی اور اپنے واجبات اور اپنے مستحبات اور اپنے وظائف کو انجام دیا, تو اس میں امام خمینی سر فہرست میں نظر آتے ہیں.
ماشاء اللہ, بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا. اور اب ہمیں اس سے پہلے کہ اور گفتگو کا آگے بڑھائیں, ایک چیز بہت اہم ہے جاننا کہ وہ کیسے حالات تھے اس وقت, کیسے حالات تھے کہ جس میں امام خمینی نے یہ قیام کا مرحلہ طے کیا, اس کو ہم جاننا چاہیں گے.
دیکھیے, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جس فلسفے کو ریوائیو کیا, نہ کہ انٹروڈیوس کیا, اس کو ہم کہتے ہیں ولایت الفقیہ, کہ ایک فقیہ کی حاکمیت ہو. یہ زمین خدا کی ملکیت ہے, خداوند متعال نے اس زمین کے اوپر اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے قوانین بھیجے, دین پورے کا پورا بھیجا, اس کا نفوذ ہونا ہے, اس نے نافذ ہونا ہے کمیونٹی کے اندر, نافذ ہونا ہے کنٹری کے اندر, نافذ ہونا ہے پوری دنیا کے اندر. وہی جو کہ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان کا مقصد نہائی ہے کہ یہ حکومت بن جائے, یہ نظام بن جائے, تاکہ لوگ اس سعادت کی طرف اپنا سفر کر سکیں. اب اس کو زمانہ غیبت کے اندر کس کو امپلیمنٹ کرنا ہے؟ امام خمینی نے فرمایا کہ ایک فقیہ عادل جامع شرائط وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرے گا. ٹھیک ہے, یہ جو فلسفہ ہے امام نے اسلام سے ہی اس کو, اسلام کی کتب کے اندر موجود تھا, ہمارے بزرگ علماء نے اس کو لکھا, اس پر بات کی, جتنا ان کو موقع مل پایا اس کے بارے میں انہوں نے تبصرہ کیا, اور مختلف آیات کے ذیل میں اور ان کی شرح میں اس کے اوپر اشارے ہوتے رہے پوری تشیع کی ہسٹری کے اندر. یعنی وہ جو ہمارا موقف ہے کہ ہم طاغوت کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے, بے شک وہ خلافت کے نام پہ ہو یا کسی اور نام پہ ہو, سیکولرزم کے نام پہ ہو, ڈیموکریسی کے نام پہ ہو, یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. امام خمینی نے اس کو ایک ماڈل کے عنوان سے معاشرے کے لیے پریزنٹ کیا اسلامک ٹیچنگز کو استعمال کرتے ہوئے. اب حالات اس وقت کیا تھے؟ آپ دیکھیے کہ دنیا وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اگر آپ اس کو بالکل کنسیپچل لیول پہ چلے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک عالم اسلام تھا اور ایک عالم کفر تھا, یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں. بالکل ہائی لیول پہ, میکرو لیول پہ چلے گئے ہم. اب ہم سب سے پہلے عالم کفر کو دیکھتے ہیں, پھر عالم اسلام کی طرف آتے ہیں. دیکھیے, عالم کفر میں اس وقت جو امام خمینی جب اپنی موومنٹ کو لانچ کرتے ہیں, اور ایران اس کے لیے ایک آزمائش کا اور ایک لیبوریٹری جس سے ہم اپنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں لیبس کے اندر, یہ قرار پایا ایران, ورنہ انقلاب ایرانی نہیں ہے, انقلاب تو اسلامی ہے. امام خمینی نے جب اپنی موومنٹ کو لانچ کیا ہے تو اس وقت جو نان اسلامک ورلڈ تھی اس کو اگر آپ ایسٹ اور ویسٹ میں دیکھیں فردر, ٹھیک ہے, آپ کے شرق ہے, غرب ہے, یعنی مشرق ہے اور مغرب ہے. مشرق کا جو اس وقت مطلب تھا وہ تھا یو ایس ایس آر, جو آپ کا سوویت یونین ہے, اور مشرق سے مراد یہ تھی کہ آپ بات کر رہے ہیں کمیونزم کی, آپ اس کے اندر بات کر رہے ہیں سوشلزم کی, یہ عروج پر تھے، یہ ان کا مکتب فکر تھا، یعنی مشرق کا یعنی سوویت کا. دوسرا کیمپ جس کو ہم مغرب کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہاں پر آپ کیپٹلزم کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دو نظام آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ایسٹ اور ویسٹ کا. پوری دنیا کے پاس دو آپشنس تھیں، یا اس کیمپ کو جوائن کر لے یا اس کیمپ کو جوائن کر لے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ، نہ شرق نہ غرب، یا نہ مشرق نہ مغرب، یعنی ان دونوں سسٹمز کو نگیٹ کیا. فرمایا اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلام خود ماڈل رکھتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوویت سے ماڈل لیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے معاشروں کو رن کرنے کے لیے، نہ ہی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم مغرب کی طرف جائیں اور ان عیاش لوگوں سے جو ہے وہ جا کے ماڈل لیں کہ جو خدا سے ہی ڈسکنیکٹڈ ہیں. بس امام خمینی نے کہا کہ ہم اسلام سے اپنا ماڈل لیں گے. یہ نان مسلم ورلڈ کی حالت تھی. اگر آپ تھوڑا سا اندر آ جائیے اسلام کے اندر، آپ کے پاس شیعہ اور سنی دو میجر ڈینومینیشنز انفارچونیٹلی ہمیشہ سے موجود رہی ہیں. یہاں پر سنی، یا جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، جو ہمارے برادران ہیں، ان کے اگر آپ علماء کا کام دیکھیں اس ٹائم پہ، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ جو بھی تاریخ کے اندر اہل سنت کے نام پہ یا سنی سنیت کے نام پر بادشاہتیں یا اقتدار میں آنے والے خلفاء ہوں، یا جس طرح مولانا مودودی نے لکھا کہ یہ جو ہے خلافت سے ملوکیت بن گئی، اس سب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اہل سنت. وہ ایک کام میں لگے ہوئے تھے کہ جو بھی اقتدار میں آ جائے اس کے رول کو کسی طرح ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے، جس کو ہم کہیں گے رول آف دا ٹائرنٹس، اس کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ اہل سنت کا بیشتر مزاج یہ بنا ہوا تھا. اچھا، اب ہم ذرا اہل تشیع یا شیعہ علماء کی طرف آتے ہیں. تو اگر آپ نگاہ کریں اس ٹائم پہ، تو یہ لوگ اپنے آپ کو کیونکہ زمانہ غیبت میں قرار پا رہے تھے، اپنے آپ کو حکومت کی تشکیل یا حکومت کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا رابطہ، اس میں اپنے آپ کو بالکل ڈسکنیکٹڈ فیل کر رہے تھے، اور اسی کے اوپر قائم تھے کہ نہ ہمیں جو ہے وہ زمانہ غیبت میں کوئی حکومت ہمارے پاس ہے، نہ ہی ہونی چاہیے. امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حکومت قائم کریں گے، اس سے ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. یعنی ورلڈلی اتھارٹی، اگر آپ حاکمیت اس دنیا کے اوپر اس کی بات کریں، تو تقریباً اوور ویلمنگلی شیعہ علماء جو ہے وہ اس کو امپرمیسیبل قرار دے رہے تھے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ حکومت ہے، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں. اور حق حکومت، جو کہ بات آدھی ٹھیک ہے، حق حکومت جو ہے وہ معصوم کا ہے، اصل جو ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ معصوم کی غیبت میں کیا کریں. تو یہاں پر تقریباً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ علماء کی طرف سے سکوت کی ہی صورتحال تھی. ہاں، بیچ میں ایکسیپشنز ہیں،
عملی سکوت تھا، عملی شاید تھیوری میں واسطے
کتابوں میں، جس سے ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ ولایت فقیہ بھی موجود تھی، یہ سب چیزیں موجود تھیں. یہاں پر ہمارے علماء جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے تقریباً اسی نتیجے پر تھے کہ ہم حکومت قائم کرنے کے لیے تقریباً آپ کے یوں سمجھ لیجئے کہ ہیوی میجورٹی نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. ان حالات میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قرار پاتے ہیں، اور یہاں پر آ کے امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زمانہ غیبت میں بھی ہم ظلم کے مخالف ہیں، زمانہ غیبت میں بھی ہم فساد کے اور کرپشن کے مخالف ہیں، زمانہ غیبت میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو تعطیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھٹی نہیں کروائی جا سکتی، زمانہ غیبت میں بھی ہم ہر اس لیول تک قرآن کے اوپر اور احادیث کے اوپر اور سیرت ائمہ اطہار کے اوپر عمل کریں گے جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو. امام خمینی نے اس کو لا کے ایک تھیوری کے طور پہ پیش کیا اور علماء کے سامنے پیش کیا، اور الحمدللہ رب العالمین بہت سارے علماء نے اس کی پذیرائی کی، استقبال کیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ہم زمانہ غیبت میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم زمانہ غیبت میں روزہ رکھنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم زمانہ غیبت میں خمس دینا نہیں چھوڑ سکتے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو اسی طرح سے جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس کو بھی نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، اس کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی چلانا پڑے گا. تو بہت ہی لاجیکل ڈسکورس اگر آپ دیکھیے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کیا. امام کا جو اجتہاد تھا یہاں پر حکومت اسلامی اور اسلام کی حاکمیت کو لے کے، جس کا نتیجہ اور ثمرہ ولایت فقیہ کا ماڈل تھا، یہ ایک ایسے سمجھے کہ تازہ ہوا کا جھونکا تھا اس پوری سچویشن کے اندر، کہ جہاں پر شیعہ اور سنی ان کی ترجیحات کچھ اور تھی، وہاں پر امام خمینی نے اس چیز کا، اس نئے دروازے کو، اس باب کو کہ جو بہت عرصے سے بند ہو چکا تھا، کھولا، اور جیسے ہم نے پہلے کہا ریوائیو کیا. ایسا نہیں ہے کہ امام نے ایجاد کیا، اس کو زندہ کیا. یہ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا نتیجہ تھا، اور امام نے جو ہے اس کے ذریعے اس اسلام ناب محمدی کو زندہ کرنے کا عزم اور ارادہ نہ صرف یہ کہ علماء کو بلکہ یہ کہ عوام کو دیا.
میں اسی کو ذرا کھولنا چاہوں گا. یہ جو اصطلاح ہے کہ امام خمینی نے اسلام ناب محمدی کو زندہ کیا, اس کی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا اسلام نعوذ باللہ مردہ ہو گیا تھا جو زندہ کیا. اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں.
الحمدللہ رب العالمین, اسلام خداوند متعال کا دین ہے, خداوند متعال نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور یہ آخری دین ہے. خداوند متعال نے اتنے سارے جو انبیاء بھیجے, اتنے سارے رسول بھیجے, اس کے بعد ائمہ اطہار کا ایک سلسلہ آیا اور ان کی شہادتوں کا ایک سلسلہ ہوا, قربانیوں پہ قربانیاں دی گئی اس دین کے لیے, تو اس کا مرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نعوذ باللہ, اس دین کی حفاظت وہ شہداء کا خون, وہ ہمارے اولیاء کا خلوص اور خداوند متعال کا خود کی قدرت اس کو انجام دے رہی ہے. بس اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام الحمدللہ رب العالمین وہ زندہ تھا اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا.
مسلمان
اب یہ جب کہا جاتا ہے کہ اسلام ناب محمدی اس کو ریوائیو کیا, اس کو دوبارہ سے زندہ کیا, تو ہو کیا رہا تھا؟ اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم تھوڑا سا پریکٹیکل میدان میں جائیں گے. پہلے ہم نے تھیوریٹیکل بات کی. دوسرا, جب ہم بات کرتے ہیں اسلام ناب محمدی کے ریوائیول کا, اس خالص اسلام کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا, اس کے ریوائیول کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے, نظام ولایت فقیہ کے قائم ہونے سے پہلے, امام خمینی کی اس خدمت سے پہلے, ہمارے پاس رسموں پر مبنی محدودیت کے ساتھ ایک دین کی شکل موجود تھی, جس کو ہم ریچولسٹک دین کہہ سکتے ہیں, کہ جس کے اندر صرف رسم و رسوم تھے. کچھ مثلاً شادی ہو رہی ہے تو آپ لڑکی کو قرآن کے نیچے سے گزاریے, مثلاً یہ رسمیں اس طرح کی بنی ہوئی تھی, یا حتیٰ وہ رسمیں کہ جو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے بھی مل رہی ہوتی ہیں, کہ مثلاً ہم جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں, جس کو تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھوکا اور پیاسا رہنا تقریباً اس پہ روزہ ختم ہو رہا تھا, کہ آپ نے نماز پڑھ لی, اچھا چلو ایک آدھ دعا پڑھ لی, وہ جو اصل دین تھا اس کی طرف ہم متوجہ نہیں تھے. اسی طرح ریچولسٹک دین کے اندر ہمارے پاس اصل جو چیز قرار پا رہی تھی وہ یہ کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں بس صرف آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا, سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے, حتیٰ اس ریچولسٹک دین میں جو بہت محدود تھا, جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ٹھیک ہے, دنیا کے لیے بھی آپ حسنہ مانگ رہے ہیں, آخرت کے لیے بھی حسنہ مانگ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ دعا کیا کر رہے ہیں. آپ سوچ نہیں رہے اس کے اوپر کہ آپ آخرت کے لیے صرف نہیں مانگ رہے, اس دنیا کے لیے بھی دین چاہیے آپ کو اور حسنہ چاہیے آپ کو. اب یہاں سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ریچولسٹک دین ہے, فقط چند رسومات پر مبنی دین ہے, دین کا دائرہ اس سے بہت وسیع ہے. دین کو معاشرے کے اندر لے کے آئیں, صرف رسموں تک محدود نہیں کریں. اور اس میں بھی انفارچونیٹلی مسلمانوں نے ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی کی, وہ یہ کہ وہ رسمیں بھی خود سے بنا لیں. یعنی ایک دفعہ یہ کہ آپ قرآن اور اہل بیت سے کچھ رسمیں لیتے ہیں اور اس تک مقید کر دیتے ہیں, یہ تو پھر بھی کسی حد تک چلتا. ہم نے اپنی رسمیں بنا دیں دین کے نام پہ, یہ ایک اور ہمارے سامنے مشکل. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان رسموں کو سائڈ پہ رکھا جائے, اسلام کو معاشرے کے اندر لے کے آ جائے. یہ دوسری چیز ہم اس میں کہیں گے. تیسرا, ایک اصول ہے, اگین اسلام کا اصول ہے, کہ جو ایک بہت ہی اسٹیبلشڈ اور بارز اصول ہے, وہ ہے اشداء علی الکفار رحمہ بینہم. امت مسلمہ اس کو بھولی ہوئی تھی, اشداء علی الکفار, یعنی کفار کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی نسبت شدید ہیں, اور مومنین کی نسبت, اپنوں کی نسبت, آپس میں یہ رحیم ہیں, ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. امت مسلمہ کیا کر رہی تھی؟ بالکل اپوزٹ. یعنی شیعہ سنی کے در پہ ہوا ہوا تھا, سنی شیعہ کے در پہ ہوا ہوا تھا, وہ اس کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ اس کو. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ آئے, انہوں نے کہا کہ تم قرآن کو پامال کر رہے ہو, تم دین کو پامال کر رہے ہو, تمہیں یہ قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ تم آپس میں رحیم رہو اور کفار کے خلاف شدید ہو. آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کا کہاں پر آپ کو قیام ملتا ہے؟ امریکہ کے خلاف. کہاں پر آپ کو قیام ملتا ہے؟ اسرائیل کے خلاف. کہاں پر آپ کو قیام ملتا ہے؟ برطانیہ کے خلاف. ان کے پاس تو ہم جابز کرنے کے لیے بیتاب چل رہے تھے ہسٹری میں بھی اور انفارچونیٹلی آج بھی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ کفار ہیں, قرآن نے کہا ہے کہ ان کے خلاف شدید ہو اور آپس میں تم رحیم ہو. بس یہاں سے آخری جو ہمارے اس بارے میں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ فارمیشن آف اے یونائٹڈ فرنٹ, اے یونائٹڈ اسلامک امہ, کہ ایک ایسی واحدہ امت واحدہ کی تشکیل کہ جو آپس میں متحد ہے, ایک مٹھی کی مانند ہے، اپنے ڈفرینسز کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے میں بلیو کرتی ہے، اور کفار کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. یہ امام خمینی نے اس کو ریوائیو کیا، اور یہ آپ جتنے بھی لوگوں نے تاریخ کے کتب پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کو سٹڈی کیا کہ رسول اللہ کیا لے کے آئے تھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کس پہ کار بند رہے اور انہوں نے کس چیز کی تقویت کی، تو آپ بالکل عیناً یہی آپ کو وہاں سے چیز نظر آئے گی. یعنی امام خمینی نے الہام وہیں سے لیا، واپس پلٹے، جو ناب محمدی ہے کہ خالص رسول اللہ کا اسلام، خالص اہل بیت کا اسلام، اس کی طرف واپس لوگوں کو پلٹایا. تو یہ کچھ فیچرز ہیں. بہت طولانی اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ اسلام ناب محمدی کا مطلب کیا ہے. آخری جو ہم نے اس میں پوائنٹ آپ سے یہ کہا ہے کہ سیکٹیریزم سے نکال کے، فرقہ واریت سے نکال کے، ان کو امت واحدہ بنانا، یہ اسلام کا کام تھا، یہ مسلمانوں کا وظیفہ اور فریضہ تھا. امام خمینی نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو بولڈ کیا، لوگوں کو کہا کہ یہ تمہیں کام انجام دینا. اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس کا ایک مصداق بھی ساتھ میں عرض کر دوں، شاید کبھی کبھی ڈسکشن تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہے، کہ آپ فلسطین میں دیکھیے، ابھی ہم 12 دنوں کی جنگ تھی جو کہ فلسطین کے خلاف اسرائیل نے لڑی. فلسطینی مجاہدین، انہوں نے استقامت دکھائی، انہوں نے قیام کیا، انہوں نے اسرائیل کے خلاف ریٹیلیٹ کیا، اور پہلی بار آپ نے تل اویو تک راکٹس مارے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی اتحاد کا نتیجہ ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی امت واحدہ بننے کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیے، راکٹس، میزائلز، یہ جو بنے، یہ کہاں بنے، یہ کس نے پرووائڈ کیے، اور جو لوکل بھی پروڈکشن ہوئی ہوتا. میں آج ہی ایک دیکھ رہا تھا شہید قاسم سلیمانی سے، امام خامنائی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باہر سے نہیں بھیجے جا سکتے ان مجاہدین اور ان مظلومین کی ہیلپ کے لیے میزائلز اور ویپنز اور اسلحہ، تو وہاں پر بناؤ. اور شہید قاسم سلیمانی نے یہ کام کیا. یہ جو شہید قاسم سلیمانی کو انہوں نے شہید کیا ہے، یہ بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا ہے، کیونکہ وہ قدس کی آزادی کے اندر ایک فنڈامنٹل اور پیوٹ کا ایک کردار ادا کر رہے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھیے کہ اہل تسنن میجورٹی، ہیوی میجورٹی فلسطین کی اہل تسنن ہے، ہمارے سنی برادران ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایران کو، اگر آپ دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران کو دیکھیں، اور خود رہبر معظم کو اور باقی علماء کو دیکھیں گے جو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو وہ زیادہ تر اکثریت ان کی اہل تشیع ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر کفار کے نشانہ بن رہے ہیں، کفار کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، تو ہم کفار کے خلاف قیام کو اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہیں، نہ کہ ایک سیاسی حکمت عملی. یہ ایک مفصل ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، یہ شرعی وظیفہ ہے. یہاں پر ایران جو ہے وہ میدان میں آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ مظلومین کی حمایت کرنے کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ ایران کو سخت ترین پابندیاں، سخت ترین سینکشنز، سخت ترین اقتصادی دباؤ، پریشر، انٹرنیشنل پریشر، ہر چیز کا سامنا کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اس اسلام ناب محمدی کی برکات، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ڈٹے رہے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ببانگے دوہل انہوں نے کہا کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں گے، کیونکہ ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون لظالم خصمن ولل مظلوم اونا، کہ آپ جو ہے وہ ظالم کے دشمن بن جائیں اور مظلوم کے حامی اور مددگار بن جائیں. یہ ہمارے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کام کو انجام دیں گے، قیمت جھکائیں گے، کوئی مشکل نہیں.
وقت میں ظاہر بات ہے محدودیت ہے، گنجائش کم رہ گئی، اور ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک اصطلاح ہم سنتے ہیں، راہ امام، خط امام. امام خمینی نے ظاہر بات ہے آپ نے جیسے کہ بتایا ایک ایسا قدم اٹھایا جو بہت عرصے تک جو ہے وہ لوگوں نے بھول گئے تھے لوگ، اور اس کو دوبارہ سے زندہ کیا. تو یہ جو خط امام ہے، ظاہر بات ہے جیسے ہی یہ راہ امام سب کے سامنے آئی اور اس کے نتائج سامنے آئے، تو لوگوں نے اس خط کی اور اس راہ کی پیروی شروع کی. اب جب پیروی شروع کی تو وظائف ان کے ذمہ ظاہر بات ہے آتے ہیں. ان وظائف کو ہم جاننا چاہیں گے کہ پیرو خط امام خمینی کے کیا وظائف ہو سکتے ہیں.
جی، خط امام خمینی ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ امام خمینی کا راستہ، امام خمینی کی مسیر، امام خمینی کا جو پیتھ وے ہے، ان کے فٹ سٹیپس ہیں. تو خط امام خمینی یہ ایک اصطلاح ہے جو کہ اصل میں ہم نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خط رسول اللہ اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. رسول اللہ نے یہ خط جو ہے وہ طے کیا کہ یہ امت کے لیے لائن ہے کہ جس کے اوپر چلنا ہے، نہ کہ امام خمینی نے. اسی طرح سے آج جب ہم وظائف کی بات کرتے ہیں، زمانۂ غیبت میں ہمارے پاس نظام ولایت فقیہ قائم ہے، ہمارے پاس ولی امر مسلمین کا وجود مبارک موجود ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زمانۂ غیبت میں خداوند متعال کی بزرگ ترین اور بڑی سب سے بڑی نعمت کا نام ولی فقیہ جو آج حضرت امام خامنہ ای کی صورت میں ہے وہ موجود ہے، تو ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم امت کے وظائف طے کریں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے علماء اور مراجع بھی، اور جسارت کے اینگل سے نہیں کہہ رہا، میں ایک ماڈل کے اینگل سے کہہ رہا ہوں، اصل میں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم امت کے وظائف طے کریں، یہ امت کے کلیکٹیو وظائف طے کرنا وہ حاکم شرع کا معصوم کی غیبت میں کام ہے، ولی امر مسلمین کا کام ہے. اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں خود امام خامنہ ای کی طرف کہ وہ کیا وظائف کا تعین کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے. بہت لمبی لسٹ اس میں بیان ہو سکتی ہے ظاہر ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین تمام ایریاز کو رہبر معظم جو ہے وہ کور کرتے ہیں جو سوشیو پولیٹیکل ایرینا کے اندر آتے ہیں، اور فقہی حوالے سے تو آپ کو معلوم ہی ہے الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ سب سے ایک جو امپورٹنٹ کام ہمیں رہبر معظم کے توسط سے ہی سمجھ میں آیا وہ ہے صدور انقلاب، جو امام خمینی نے بھی جس کے اوپر بات کی تھی، یعنی ایکسپورٹیشن آف دا اسلامک ریولیوشن. یہاں پر ایک سوء تفاہم موجود ہے، یعنی ایکسپورٹیشن آف اسلامک ریولیوشن سے مراد کبھی کبھی کچھ لوگ یا کبھی کبھی شرارت کرنے والے کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کا قبضہ ساری دنیا کے اوپر. ایکسپورٹیشن آف دا اسلامک ریولیوشن یعنی ایکسپورٹیشن آف دا پرنسپلز آف اسلامک ریولیوشن، کہ وہ جو اصول ہیں اسلامک ریولیوشن کے جس کی وجہ سے خود انقلاب اسلامی نے اپنے آپ کو آزاد کیا، ایران کو آزاد کیا، شاہ جو کہ امریکہ کا اور برٹش کا ایک ٹاؤٹ تھا اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا، اپنی عوام کو آزاد کیا، اپنے ملک کے ریسورس کو خود اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا، یہ پرنسپلز کہ یہاں تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا، ان کو لوگوں تک پہنچانا، اقوام تک پہنچانا، ملتوں تک پہنچانا، من جملہ پاکستانیوں تک پہنچانا، کہ آپ کیسے خود مختار ہو سکتے ہیں، کیسے آپ سیلف ریلائنٹ ہو سکتے ہیں، کیسے آپ خداوند متعال کے اوپر توکل کر کے اپنے ملک اور اپنی عوام کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں، یہ وہ اصول ہیں، سنہری اصول ہیں کہ جو انقلاب اسلامی سے ہمیں ملے آج کے دور میں، اور یہ خداوند متعال اور قرآن نے ان کو پرووائڈ کیا ہے، انہوں نے خود نہیں بنائے. اس کو ایکسپورٹ کرنا، یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر بیٹھے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ اس چیز کو سمجھنا کہ کس طرح ایک ملت اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے، اور جو یہاں ایران میں مقیم ہے ان کا یہ کام کہ وہاں کے لوگوں کو اس چیز کی تبعین اور شعور دیا جائے کہ کیسے آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ بھی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، حتیٰ اہل سنت وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام اور دین کی بالادستی ہو. بس جب یہ چاہتے ہیں تو یہ کام کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم ان اصولوں کو اسٹڈی کریں گے، وہاں تک پہنچائیں گے، ان کے اوپر ریسرچ ہوگا، ان کی تحقیق ہوگی، پاکستان کے ماحول کے مطابق ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے. ایک یہ پوائنٹ تھا. دوسرا جو ہم نے امام خامنہ ای کے فرمائشات اور ان کے جو تقاریر تھیں اور جو ان کی رائٹنگس ہیں اور جو ان کا منظومہ فکری جس کو ہم بولتے ہیں اس سے ہم نے یہاں پر استخراج کیا ہے، وہ ہے کہ اسلامک یونٹی، اس کو ڈیولپ کرنا پورے عالم اسلام میں، نہ فقط ایران میں، نہ فقط عراق میں، نہ فقط پاکستان میں، نہ فقط یمن میں، پورے عالم اسلام کے اندر، بلکہ حتیٰ یہاں تک کہوں گا کہ نان مسلم لینڈز کے اوپر جو مسلمان رہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے بھی یہ مسائل، شیعہ سنی کے مسائل کبھی کبھی آپس میں شروع ہو جاتے ہیں، کبھی دشمن شرارت کرتا ہے، کبھی نافہم دوست جو ہے وہ اس کے اندر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، کبھی علماء اور کبھی ذاکرین جو ہے وہ ممبر سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی جو ہے وہ نوحوں کی صورت میں یا اور چیزوں میں اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے سیکٹیرینزم پھیلتا ہے. بس ہمارا ایک کام یہ ہے کہ امت اسلامی کو، جو کہ قرآن کا حکم ہے، اس کو لے کر امت اسلامی کو ایک امت واحدہ بنایا جائے، اور ریئل معنی میں ایک امت بنایا جائے جو کہ منتظر ہو خدا کے دین کی حاکمیت کی اس پورے دنیا کے اوپر. تیسری جو چیز ہے وہ گام دوم میں انقلاب اسلامی، جو کہ ایک مینیفیسٹو امام خامنہ ای نے ابھی 2-3 سال پہلے تحریر فرمایا، 40 سال جب انقلاب اسلامی کے پورے ہوئے تو وہاں پر ایک مینیفیسٹو لکھا. وہاں پر رہبر نے فرمایا کہ آپ کو ایک خود سازی کرنی ہے، سیلف بلڈنگ جس کو ہم کہیں گے، یعنی اپنے نفس کو پاک کریں، طاہر کریں، مکروہات کو انجام نہ دیں، محرمات کو انجام نہ دیں، اپنے آپ کو خدا کے دین کی راہ پر چلائیں اور وہ کام کریں کہ جس سے آپ کی معنویت جو ہے وہ سٹرانگ ہو. بس خود سازی، سیلف بلڈنگ. یہاں سے رہبر فرماتے ہیں دوسرا سٹیپ اس کا ہے معاشرہ سازی، ٹھیک ہے، سوسائٹی پروسیسنگ جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، کہ آپ معاشرے کو، آپ خود بھی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں اور پیرلل میں اس کے ساتھ میں آپ جو ہے وہ معاشرے کو بھی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر لے کے جا رہے ہیں. وہ جو دین کے اقدار ہیں، وہ جو اسلام کے اقدار ہیں، ان کی طرف ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور تیسرا اسی کا جو مرحلہ ہے وہ ہے سویلائزیشن بلڈنگ یا تمدن سازی. بس خود سازی، معاشرہ سازی اور تمدن سازی. تمدن سازی وہی جس کو تمدن نوین اسلامی کہا جاتا ہے، دا نیو اسلامک سویلائزیشن، کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اٹس ان دا فارمیشن. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اس کے اوپر آہستہ آہستہ لیکن جدیت اختیار کر رہے ہیں، سیریس ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا کلچر موجود ہے اسلام کا کلچر، ہمارا ایک اپنا تمدن موجود ہے جو اسلامی تمدن ہے، ہم اس کو ریوائیو کریں، نہ کہ ہم ویسٹرن کلچر اور جو غربی اور ہمارے لیے نامحرم کلچرز ہیں ہم ان کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں. اس کی جگہ پر ہمیں اسلامی تمدن کو ریوائیو کرنا ہے. اور انشاءاللہ اصل ہدف جو ان تین چیزوں کا ہم نے آپ سے عرض کیا، اصل ہدف انشاءاللہ یہ کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل ہو اور اس کے لیے ہم زمینہ سازی کر سکیں اور اس کے لیے زمینہ فراہم کر سکیں.
آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت سے ہم نے بہت اچھا استفادہ کیا. اور ناظرین محترم، اگر ہم اس دن کی مناسبت سے دیکھیں تو ایک عظیم شخصیت کی برسی کا دن ہے اور اسے ہمیں ظاہر بتائے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیغامات لینے ہیں. ان میں سے کچھ پیغامات آپ کے سامنے پیش کیے اور آخر میں نتیجہ یہی ملتا ہے کہ امام خمینی کی راہ وہی پیغمبر اسلام کی راہ ہے، وہی خدا کی راہ ہے، وہی معصومین کی راہ ہے. وہ کیونکہ فقی تھے، انہوں نے بہترین طریقے سے ان تعلیمات سے استفادہ کیا اور ایک عملی ماڈل ہمارے لیے پیش کیا. یہی عملی ماڈل ہماری راہ ہے، جس کے لیے ہمارے اوپر کچھ وظائف متعین ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے وظائف کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے ہر روز یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے اس کے سلسلے میں کیا قدم بڑھایا. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.